سورة الحاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ حق ہونے والی، ثابت ہونے والی. اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے حق ہونے والی؟ اشارہ ہے قیامت کی طرف، کہ جس کا آنا بالکل یقینی ہے. قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. سمود اور آد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا تو سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کیے گئے اور آد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا. تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں. اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا. ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا. جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا. اشارہ ہے نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف، تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دے اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں. پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا. اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی. فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا، سب کیا دھڑا سامنے آئے گا. اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا، لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، یعنی خوشی خوشی وہ اپنا اعمال نامہ دوسروں کو دکھا سکے گا. میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے، بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں جس کے پھلوں کے گچھے جھٹے پڑ رہے ہوں گے. ایسے لوگوں سے کہا جائے گا، مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے. یہ اعمال نامے کو لوگوں کے سامنے دکھانے کی بات ہے. ہم سب اپنے اپنے عمل پہ غور کریں کہ کیا ہمارا اعمال نامہ اس قابل ہے کہ ہم اسے سب کو دکھا سکیں کہ آؤ دیکھو. اب جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا، کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی. بالکل اسی طرح جیسے دنیا میں کوئی طالب علم فیل ہو جائے اور اس کا ریزلٹ کارڈ اس کے ہاتھ میں دیا جائے تو وہ دوسروں کو دکھانے کی بجائے فریم میں لگا کے سجانے کی بجائے فوراً چھپا لیتا ہے، پھاڑ کے پھینک دیتا ہے. ایسی ہی امبیرسمنٹ لوگوں کو قیامت کے دن ہوگی ان اعمال پر جو وہ اللہ کی ناراضگی اور ناپسند کی کرتے رہے. ما اغنا عنی مالیا هلك عنی سلطانیا خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا. حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو. یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، لہذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غمخوار ہے اور نہ زخموں کے دھوہن کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا جسے خطاکاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا. بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جو تم نہیں دیکھتے. یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں. تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو. اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو. یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دائیں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، تو تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا. اس سے پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کچھ پہنچایا بالکل سچ اور حق پہنچایا، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ملائی اس میں. اور یہی تعلیم بعد والوں کے لیے ہے کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اس کو ایز اٹ از آگے پہنچانا چاہیے، اپنی طرف سے باتیں اس میں نہیں ملانی چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی فرمایا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده فی النار، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ بولے اسے چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. کیا مطلب اس بات کا کہ کوئی بھی چیز پڑھ کے کہنا کہ یہ حدیث ہے حالانکہ وہ حدیث نہ ہو. کسی بھی چیز کے بارے میں مثلا لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے اپنے علم سے یا لوگوں کو دبانے کے لیے اپنی بات بعض اوقات کسی کو اگر اتنی اہم نہ لگے اور وہ اس کی بجائے یہ کہے کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ آپ نے نہ فرمایا ہو. 70 کے قریب راوی ہیں اس حدیث کو روایت کرنے والے، اتنی تعداد میں کوئی حدیث روایت نہیں ہوئی جس پر یہ ہوئی کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے، جو آپ نے نہیں فرمایا وہ آپ کے نام منسوب کرے، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنائے. اس لیے کبھی بھی یہ نہ کہا کرے یہ حدیث میں آتا ہے جب تک یقین نہ ہو کہ واقعی حدیث میں آتا ہے. بعض اوقات بچوں کو نصیحت کرتے وقت ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے حالانکہ انہوں نے نہیں کیا ہوتا، تو اس سے اسلام کو ایک طرح سے مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے جو کہ درست نہیں. در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، یعنی قرآن ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو دل میں خدا کا خوف رکھتے ہوں. اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں، ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے اور یہ بالکل یقینی حق ہے. فسبح بسم ربک العظیم، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. سورۃ المعارج، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرین ليس له دافع، مانگنے والے نے عذاب مانگا، حالانکہ عذاب مانگنے کی چیز نہ تھی، لیکن ضد ہٹ دھرنے اور سرکشی میں آ کر اہل مکہ مانگ بھی رہے ہیں تو کیا اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی. وہ جو ضرور واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں، اس خدا کی طرف سے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے. ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، شائستہ صبر، خوبصورت صبر. انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں. ونراہ قریبا، اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. یوم تکون السماء کالمہل، جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا. وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے. ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی جگری دوست، کوئی گہرا دوست اپنے دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. یعنی اتنا سخت دن ہوگا کہ عزیز ترین بھی بھول جائیں گے. مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے. اتنا خود غرض ہو جائے گا انسان کہ اسے کسی کی پرواہ نہ ہوگی. آج ہم خود تکلیف اٹھا کے بچوں کو آرام دینے کی کوشش کرتے ہیں، بہن بھائیوں کے لیے طرح طرح کے دکھ اٹھاتے ہیں، کسی دشمن کو بھی تکلیف میں مبتلا دیکھے تو آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن کل کا دن ایسا دن ہوگا کہ جب اپنی اولاد کو انسان کہے گا یہ میرا بیٹا لے لو، اس کو جلاؤ جہنم میں، مجھے نکال دو. اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے مجرم چاہے گا اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے. کلا، ہرگز نہیں. انہا لزا، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی. نزاعت للشوا، جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی. تو باقی کیا رہ جائے گا؟ بھیانک شکل پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو، یعنی آگ پیچھے پڑے گی اور بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا، یعنی حق بات مانی نا، حق بات ماننے سے انکار کیا اور پیس پھیری اور مال جمع کیا اور سینس سینس کر رکھا، گن گن کے رکھا۔ انسان پھر دلا پیدا کیا گیا ہے، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے۔ یہ حق زکات کے علاوہ ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ زکات کے علاوہ بھی معلوم حق ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ حق کن معلوم، انہیں پتا ہے یہ ہمارا اور اتنا ہم نے ضرور اللہ کی راہ میں دے دینا ہے، یہ ہمارا نہیں یہ دوسروں کا ہے۔ جو روزے جزا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے کوئی بے خوف ہو جائے، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے، جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پہ کام رہتے ہیں اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ اللہ، ہرگز نہیں۔ ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں، بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے۔ یعنی اگر اہل مکہ اس چیز کو قبول نہیں کرتے تو ہم یہ نعمت کسی اور کو دے دیں گے، لہٰذا انہیں اپنی بےہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنے قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں، کیونکہ ان کو جب مشکل وقت آتا تھا تو فوراً بتوں کی طرف دوڑتے تھے۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ سورۃ نوح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یأتیهم عذاب علیم۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے ایک دردناک عذاب آئے۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں، میں تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا، کاش تمہیں اس کا علم ہو۔ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا مگر میری پکار میں ان کے فرار میں ہی اضافہ کیا، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پہ اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے ان کو ہاں کے پکارے دعوت دی، پھر میں نے الانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا۔ میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اب استغفار کے فائدے بتائے جا رہے ہیں۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ بعض وقت لوگ شکایت کرتے ہیں اولاد نہیں ہے یا مال میں کمی ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ کثرت سے استغفار پڑھنا۔ تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ یعنی دنیا کی نعمتیں بھی استغفار سے ملتی ہیں، اور آخرت تو ہے ہی توبہ کرنے والوں کے لیے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے لیے کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے؟ یعنی دنیا کے چھوٹے چھوٹے انسانوں کا تو تم بہت احترام کرتے ہو اور ان کی باتیں مان لیتے ہو ان کے روب میں آ کر، تم اللہ کو کچھ بھی اہمیت نہیں دیتے کہ اس کی بات مانو؟ حالانکہ اس نے کہا کہاں سے تمہیں بنایا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح سات آسمان تہ بتہ بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا، یعنی جیسے درخت پیداوار ہے زمین کی، ہو تم بھی زمین کی پیداوار، بس وہ ایک جگہ پر قائم ہے اور تم چلتے پھرتے ہو، اصل تمہاری بھی مٹی سے ہے، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اسی سے یکایک تم کو نکال کھڑا کرے گا، جیسے آج نکالا ہوا کل پھر نکال لے گا مرنے کے بعد بھی، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب تمہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے، ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے، انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو اور نہ چھوڑو ود اور سوا کو اور نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، آل فرعون کی طرح نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی کیا ہوا، اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیا گئے، یعنی پانی میں ڈوبے اور آگ میں جھونک دیے گئے، آل فرعون کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ہم کہتے ہیں کہ مٹی میں کہاں سے آگ آ گئی، اگر پانی میں اللہ تعالیٰ دبو کے کہتے ہیں آگ میں ڈال دیے گئے تو مٹی کے اندر کیوں نہیں سزا ہو سکتی؟ اب آپ کا جو مائکرو ویو اوون ہوتا ہے اس میں کون سی آگ کے چولہے جل رہے ہوتے ہیں کہ جو کھانا پک جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو جہاں جیسا چاہے عذاب دے سکتا ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ ایمان بالغیب رکھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک بات بتا دی ہے تو اس پہ یقین کر لینا۔ پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا اور نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پہ بچنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافری ہوگا، کیونکہ کئی سو سال سے وہ یہ سب دیکھ رہے تھے، تو پچھلے تجربے کی بنا پہ یہ کہہ رہے تھے اور وہ بھی یہی رہا تھا میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ سورۃ الجن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ایک ہی دفعہ سننے کے بعد انہیں قرآن کی اہمیت بھی پتہ چلی، قرآن کے آنے کا مقصد بھی، پھر قرآن پر ایمان بھی لے آئے، اور قرآن کی جو سب سے بڑی تعلیم ہے شرک سے اجتناب وہ بھی سیکھ گئے۔ ایک دفعہ سن کو پتہ چل گیا کہ قرآن شرک سے روکتا ہے، ہم شرک نہیں کریں گے، لیکن افسوس یہ کہ ہم سال ہر سال تک قرآن پڑھتے رہتے ہیں لیکن وہی کچھ کرتے ہیں جو ہمارے پہلے کیا کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے نہیں، ہماری اکثریت قرآن کو بغیر سمجھے پڑتی ہے، اسی لیے نہ ہدایت ملتی ہے اور نہ ہی اس کی روح کو ہم پہنچتے ہیں۔ یہاں انہوں نے قرآن پاک کے لیے عجب کی صفت بیان کی ہے، قرآن عجبا، اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے، حضرت حارث آور فرماتے ہیں میں مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کچھ لوگ بعض مسائل میں جھگڑا کر رہے ہیں، میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا اور انہیں اس بات کی خبر دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا یہ باتیں ہونے لگی، یعنی لوگ اس قسم کی بحثیں کرنا شروع ہو گئے؟ میں نے کہا جی ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یاد رکھو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا خبردار رہو ان قریب ایک بڑا فتنہ سر اٹھائے گا، میں نے عرض کیا اس فتنے میں ذریعہ نجات کیا ہوگا، یعنی فتنوں کے زمانے میں کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا اللہ کی کتاب، اس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے حالات ہیں اور تم سے بعد ہونے والی باتوں کی خبر ہے اور تمہارے آپس کے معاملات کا فیصلہ ہے، یہ ایک دو ٹوک بات ہے، ہنسی دل لگی نہیں ہے۔ جو سرکش اسے چھوڑے گا اللہ اس کی کمر توڑ دے گا، جو کوئی اسے چھوڑ کر کسی اور بات کو اپنی ہدایت کا ذریعہ بنائے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ خدا کی مضبوط رسی یہی ہے، یہی حکمتوں سے بھری ہوئی یاد دہانی ہے، یہی بالکل سیدھی راہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے خواہشیں گمراہ نہیں کرتی۔ یعنی انسان کو اس کی خواہشات میں ڈھانپا ہوا ہے، لیکن جب قرآن سے تعلق ہوتا ہے تو پھر انسان کو خواہشات کھینچ کے نہیں لے جا سکتی اور نہ زبانی لڑکھڑاتی ہیں۔ اہل علم کا دل کبھی اس سے فیر نہیں ہوتا، اسے بار بار دہرانے سے اس کی تازگی نہیں جاتی، کوئی بوریت نہیں ہوتی، اس کی عجیب باتیں کبھی ختم نہ ہوگی، جتنا چاہو پڑھتے جاؤ ہر دفعہ ایک نئی بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ وہی ہے جسے سنتے ہی دن پکار اٹھے تھے، بلا شبہ ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، لہذا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جس نے اس کے ساتھ بات کی سچ کہا، جس نے اس پر عمل کیا اجر پائے گا، جس نے اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا، جس نے اس کی طرف دعوت دی یعنی اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا اس نے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کی۔ اے آور، ان باتوں کو گرہ میں باندھ لو، اگر اس دور کے فتنے کے لیے یہ کتاب فائدہ مند تھی تو آج کے دور میں بھی جتنے فتنے ہیں ان کے مقابلے کے لیے یہی ہتھیار کافی ہے اگر اس کا حق ادا کیا جائے، کیونکہ قرآن ہمیں اتنا ہی لوٹاتا ہے جتنا ہم اس میں ڈالتے ہیں۔ اگر ہماری اس کی طرف توجہ زیادہ ہوگی، ہماری اس کی طرف محنت اور کوشش اور اس سے تعلق بھرپور ہوگا تو اتنے ہی فائدے اس سے ہمیں حاصل ہوں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا وَاتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا، اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہے ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جتنا آپ جنوں سے ڈریں گے اور جتنا ان کو سر چڑھائیں گے اتنا وہ آپ پہ حاوی ہوتے جائیں گے۔ جنوں سے نمٹنے کا سب سے اہم طریقہ کیا ہے؟ کہ آپ ان کا خوف دل سے نکال دیں، اور ہمیشہ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنات پر فضیلت عطا کی ہے۔ جنات کی عقل ایک 10 سالہ بچے جتنی ہوتی ہے، انسان کے مقابلے میں وہ بہت ناسمجھ ہوتے ہیں، اس لیے کبھی بھی ان سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ بعض اوقات آپ اپنے آس پاس انیوژل قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں تو اس میں ایسے موقع پر ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھے گا۔ آپ قرآن کی آیات مثلاً آیت الکرسی، سورۃ البقرہ، اسی طرح سورۃ الجن، ان کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے، یعنی جنات میں ایک اضافی صلاحیت یہ ہے کہ وہ آسمان تک چلے جاتے ہیں، اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، اور یہ کہ پہلے ہم سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو زبردست حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے کہ کوئی جن جا کر اس وحی کا کوئی حصہ آ کر پہلے سے کسی کو نہ بتائے اور اس میں کوئی دخل اندازی نہ کر سکے۔ اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے فروتر یعنی کم تر، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، یعنی جیسے انسانوں کے گروہ ہیں ایسے ہی جنوں کے بھی گروہ ہیں، ان کے بھی طریقے مختلف ہیں، وہاں بھی ترکواریت ہے۔ اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے، اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم ہیں اطاعت گزار اور کچھ حق سے منحرف, یعنی جنوں میں دونوں طرح کی قوم ہے, مسلم بھی اور کافر بھی. جنہوں نے اسلام کا طریقہ اختیار کیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی, اور جو حق سے منحرف تھا وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. کہیے مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے ہیں, یعنی جمے رہتے حق پر, تو ہم انہیں خوب سراب کرتے ہیں تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں. اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا. اور یہ کہ مسجد اللہ کے لیے ہے, اللہ کا گھر ہے, لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے. کہیے میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا. کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں. میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں. اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے, ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ لوگ اپنی روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے. کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے, یعنی قیامت جلدی آئے گی یا دیر سے, مجھے نہیں معلوم. وہ عالم الغیب ہے, اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا, اس لیے غیب دانی کے دعوے اللہ کے سوا دوسروں کے لیے درست نہیں, سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے.